بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک کا مہینہ اتنا قریب ہے، رمضان کی تیاری تو اصل میں پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی، تو اسی کے بارے میں عرض کروں گا. اس آیت کی کافی ترجمہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رکھتا رکھتا متقی بن جاؤ. تو روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، تقوی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزوں کا حکم دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مقامات جتنے حاصل ہوتے ہیں وہ ذرا سی مت سے نہیں حاصل ہوتے. ایک موتد بہ، ایک سگنیفیکینٹ قسم کی محنت کرنی پڑتی ہر مقام کو حاصل کرنے میں. روزے سے بھی بعض مقامات حاصل ہوتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ تو صبر کا مقام حاصل ہوتا ہے. روزہ ہے ہی صبر، ایک مہینے تک صبر، تب جا کے صبر کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. یہ اصول یہ ہے سلوک کا کہ جب اپنے امراض کا علاج کرایا جائے شیخ سے، تو یہ نہ کرو کہ ایک چیز کا علاج کرا رہے تھے کسی اور چیز پہ بھاگ گئے، کسی اور چیز پہ بھاگ گئے، تو کسی چیز کا علاج نہیں ہوگا. ایسے بہت لوگ ہیں، اصول کے خلاف ہے، لیکن شیخ اس میں زیادہ کہتے نہیں ہیں کیونکہ طالب کے سوچنے کا کام ہے اصول کو سمجھنے. ایک وقت میں ایک ہی مرض کا علاج ہو سکتا ہے، بس ایک کے پیچھے پڑ جائیں دھن کے ساتھ. مثال کے طور پر کسی کو لایانی کلام کا مرض ہے، ہم میں سے اکثر کو ہے، اور رمضان بڑا اچھا موقع ہے اس کو چھوڑنے کا. لایانی کلام تو گویا کہ گھٹی میں پڑا ہوا ہے. لایانی کلام کے مضر ہونے پہ تو احادیث شریف بھی ہیں اور بہت ساری باتیں، سب کو مشاہدہ ہے. دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا ایک بات کہنے کا اور وہ بات کہہ ڈالی، بس یہی سوچ لیتے ہیں. بہرحال اب اگر لایانی کلام کی بیماری سے نجات پانا ہے تو اسی کی دھن میں لگ جائے، صبح سے شام تک پورے ہفتے لگے رہے، پھر شیخ کو چلا لیں، بس اسی میں لگے رہے. شیخ خود ہی کہہ دے گا جب تمہارے حالات سن کر کہ ہاں تمہیں رسوخ ہو گیا، رسوخ ہو جائے، اب کسی دوسرے مرض کو لو. تو یہ دو چار امراض کو ٹھیک کراتے کراتے انشاءاللہ امید ہے اس سے اکثر سے تمام امراض کی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن اگر کچھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی طریقہ ہی ہے. چنانچہ رمضان اسی کی ایک مثال ہے. رمضان میں تقوی کی تعلیم ہے، ایک مہینے تک مسلسل ایک دھن ہے کہ تحریر کرو، روزہ رکھو، شام کو پھر افطار کا سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے. یہ سلسلہ ایک مہینے تک مسلسل ہوتا رہتا ہے، سال بھر کے لیے مشق ہو جاتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے, یعنی آ رہا ہے ہمارے سروں پہ آ رہا ہے. اس مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں, اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا, اور اس ماہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ جو ہماری لایانی کلام کی عادت ہے بے صبری ہے, دل میں استفاضہ ہوا ایک بات بولنے کا کہہ دیا, یہی مار کھا گئے. سوچ لو بولوں کہ نہیں بولوں, فائدہ ہے کہ نہیں. اگر صرف اتحیز کی مشق کر لیں ہم لوگ تو ہماری بہت سی چیزیں درست ہو جائیں. غیبت کیوں ہوتی ہے؟ لایانی کلام کو پرہیز سے پرہیز کیا جائے تو غیبت بھی نہیں ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے, اور یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے, اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا, شرط ہے کہ اس لیے افطار کراؤ کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائیں, اس لیے نہ کرو کہ رشتہ داری نبھانی ہے, دعوت لوٹانی ہے, یا مجمع اکٹھا کرنا ہے, مقبولیت حاصل کرنی ہے, مل بیٹھنا ہے, انجوائمنٹ کرنا ہے, پکنک منانی ہے. یہ سب نیتیں فاسد ہیں. جو کام مشروع ہو گیا, یہ مشروعیت ہے اس کی, کسی کو افطار کرانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ثابت ہو گیا, بس اب یہ چیز مشروع ہے. اس میں کسی اور نیت کی آمیزش ٹھیک نہیں. ہم آپ اس کو بھی جائزہ لیں, اپنا رمضان ہی کے کام کرتے ہیں, جس میں نیت میں فساد پیدا, نیت میں فساد. حالانکہ اتنی بڑی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمضان المبارک کے خطبے میں بیان فرمایا, کتنی اہم چیز ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا. زیادہ کیا بشارت ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے. تو للہیت مگر شرط شروع فرمایا اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کیا اپنے جملے میں کہ اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے, جس کی اہمیت واضح ہو گئی. یہ ضروری تھوڑا ہی کہ اپنے رشتے داروں کو ہی بلایا جائے, کسی کو بھی افطار کرا, اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی ہو. کتنے جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک بات کے اوپر. آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے, اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی, تا آ کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے کیا بھائی ہے, عورتیں گھروں میں افطار بناتی ہیں, نیت کر لیں یہ افطار کی ہم کوشش کر رہے ہیں, بچوں کو شوہر کو کھلائیں گے, حق تعالیٰ وہی ثواب عطا فرما رہے ہیں. افطار کرانے میں تو شامل ہو گئے, جب ایک گھونٹ پانی پہ ہے تو اتنی محنت جو کر رہے ہیں, نیت کو ٹھیک کر لیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے, اور درمیانی حصہ مغفرت, اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے. اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور دوزخ سے نجات اور آزادی دے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ, کہ وہ خاص میرے لیے. بخاری شریف کی حدیث مشہور ہے, روزہ بس میرے لیے. اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے نجات کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. یعنی جس طرح زکوٰۃ سے مال کا میل کچیل نکال دیا جاتا ہے نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو تندرست رہو گے. روزے کے فوائد ہیں. ایک حدیث شریف میں روایت ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت روزے پر خوش ہوگا. قائم کے لیے فرحتان، دو خوشیاں فرحتان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا. جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتبار سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. اتنی بڑی بشارت. تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے عرض کرنا ہے کہ تیاری کی عرض کی جائے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد تراوی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 7000 دروازے ہوں گے اور ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ وہ رکھتا ہے تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں، یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک، اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب چھپنے تک 70000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا. کتنی بشارت. روزہ کیسی چیز ہے؟ ایک ذرا سی بات کہ ایک چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے تو کتنا انعام ہے اندازہ کر سکتے. یہ تو خیر بہت بھی احادیث شریف ہوں. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بےتابی ہو جائے گی اور سنا ہو جائے گا. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حق ہے، سچ ہے، بس ختم. یہی ہے، یہی ولولہ ہے، یہی جوش ہے. عقل کہتی ہے اسی کی ضرورت ہے. طبیعت تو ہماری کہتی بھی ہو کہ ایسا کرے. بعضوں کی طبیعت روزوں سے بھاگتی ہے، بھلا کرے، ہم تو روزہ رکھیں گے. اتنی بشارت ہے. یہ ہے وہ جس کو ولولہ کہتے ہیں، جس کو ولولہ عقلی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر ایک قدم رکھا، خطبے کے لیے تشریف لے جاتی اور آمین فرمایا، پھر دوسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر تیسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا، صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ ہر ممبر کے ہر قدم پر وہ آمین کہتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا ایسا، یہ کیا بات ہے؟ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. ایک تو جبریل علیہ السلام کی بدعا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. یعنی رمضان ہو آ گیا پھر بھی تم گناہوں میں مبتلا رہو گے، ابھی بھی گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین آمین. بتائیے سوچنے کی بات ہے، ہم کس طرح سے گناہ پہ آمادہ ہیں رمضان المبارک. چھوڑو کیا ایک مہینے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ لیکن یاد رکھو ایک مہینے کا چھوڑنا کام نہیں آئے گا. نیت کرو کہ ہمیشہ نہیں چھوڑوں گا، پھر بے شک رمضان کے بعد پھر ہو جائے تو دیکھی جائے گی. لیکن ابھی تو نیت یہی کرو. دیکھیے چار گناہ ہیں قلب کے جن کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. قلب کے گناہوں میں چار گناہ ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں. اس میں پہلا تو شرک ہے, اور دوسرے نمبر پہ بھی بتاتا ہوں, اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا, اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, کیسے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو, کتنا ہی گندا کوئی شخص کیوں نہ ہو, تصور میں ہمارے گناہ نہ آتے ہوں وہ بھی کمی ہوں. اللہ تعالیٰ تو بخشنے کو معلوم ہے, میں تو کہو تو صحیح اللہ میں توبہ کرتا ہوں, معاف کر دوں, سکتا ہوں. ایک بار زبان تو ہلا دو حق تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں آئندہ نہیں کروں گا, بس قصہ ختم. تمہارے کیسے ہی گندے گناہ ہو تم معاف ہو, اور بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر تم سے توبہ پہ قائم رہے تو تمہارے سارے گناہوں کے بدلے الٹے نیک خطرناک بھی جاتے ہیں. اتنے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, اس وجہ سے بھی یہ اتنی بڑی وعید ہے, اتنا بڑا موقع. گناہ سے معافی کون سی مشکل چیز ہے, کہہ دو یا اللہ نہیں کریں, قصہ ختم, بھج معاملہ صاف ہوگا. صاف ہی نہیں ہوگا, اسی وقت درجات بلند کر دی جائے. ہمارے حضرت نواب عشرت صاحب نے قصہ سنایا, نواب قیصر صاحب نے, بڑا قصہ ہے, مگر اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کیسی اور گناہ معاف کس تیزی سے ہوتا ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ آج میں نے گناہ کی معافی مانگی تو سال لگے گا معافی میں, اسی وقت معافی ہوتا ہے, اسی وقت درجات بھی بلند ہوتے ہیں, اسی وقت اس کے مقامات کہاں سے کہاں. چنانچہ وہ ہمارے حضرت نے یہ قصہ سنایا کہ ایک شخص تھا, وہ ڈاکو تھا, اور اس کے چیلے تھے, سب مل کے ڈاکے ڈالا کرتے, یہی آمدنی کا ذریعہ تھا, قصبے معاش, ڈاکے ڈالو کھاؤ. لیکن اب یہ رفتہ 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 آخر یہ جو گرو تھا ڈاکو کا بوڑھا ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی بس, یہ مجھ سے اب یہ اچھل کود پھان نہیں ہوتی, وہاں نقب لگاؤ, پھر رسی پھینکو, پھر رسی کے اوپر چڑھ جاؤ, پھر چوری کرو, پھر دروازے کھولو, پھر نکلو, پھر سامان اٹھاؤ, پھر اس کو کہیں دفن کرو, یہ بس ہو گیا, ہم مجھ سے نہیں ہوتے. اب میرے اعلیٰ جواب دے جا رہے تو اب مجھ سے تو یہ کام ہوگا نہیں, تو میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا, کچھ اور ہی کرنا چاہیے. تو چیلے بڑے تیز تھے, نہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ چھوڑیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے, تو ایسا کریں کہ پیری مریدی شروع کریں, اس میں بہت مال ہے. تو چنانچہ گرو نے کہا ٹھیک ہے, تو گرو کو بنا دیا پیر, اور چیلے نکل گئے آس پاس کے تمام دیہاتوں میں, اور ان کو ایک کٹیا میں بیٹھایا, تسبیح دی, داڑھی وغیرہ بڑی کرا دی, بزرگوں کی شکل بنوا دی, اور اس کے بعد یہ چیلے نکل گئے ہر جگہ کہ بھائی بہت بڑے پیر ہیں, وہ کرامت ہے, مجھ کو ایسی دعا کی تو ایسا ہو گیا, مجھ کو ایسا ہوا, مجھ کو اولاد نہیں ہوتی تھی, دیکھو ان کے کہنے سے اولاد ہو گئی, اور دیکھو فلاں بیماری جاتی رہی, اور یہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا. سارے قصے بیان کرنے شروع کیا, لوگ اب آنا شروع ہوئے, اب کسی کو کچھ بتا دیں یا کسی کو کچھ بتا دیں, سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ کی قدرت, وہ مجمع بڑھتا رہا. اب جناب دور دور تک شہرت ہو گئی, اب یہ مال آتا رہا, اب جو آتا نظرانے پیش کرتا. چنانچہ یہ خوب اپنا مزے سے کھاتے پیتے رہے. ایک روز ایک سچے اللہ والے تھے, اللہ کے خاص بندے تھے, وہ کہیں سے گزر رہے تھے, قریب سے گزرے, تو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی تو ہر ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور ایسا ہوا ایسا ہے, اچھا بھائی میں بھی زیارت کروں. چنانچہ وہ گئے تو گزرے میں پہنچے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی سامنے بیٹھ گئے, شکل سے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا. سچے بزرگ تھے, تو بیٹھے سلام کی, دعا کی, کہ میں آپ سے زیارت کرنے کو آیا تھا, تو آپ تو بڑے عالی مقام بزرگ ہیں, تو یہ کہہ کر میں آپ کے پسند میں بزرگ بیٹھ جاؤں. ہاں بیٹھ جاؤں. اب یہ تھے صاحب کش, انہوں نے گردن جو جھکائی, تو یہ جب گردن جھکا کے دیکھتے تھے تو ان کو سارے بزرگوں کے مقامات نظر آتے تھے, کون کہاں ہے. تو چنانچہ انہوں نے دیکھا تو یہ شخص کہیں نظر نہیں آ رہا, یہ سب کہاں سے نظر آئے گا, یہ سب ڈاکو چور ہے, اس کے مقامات کہاں ہیں جو نظر آئے گا. چنانچہ کش میں کچھ نظر نہیں آیا تو حضرت سے پوچھ بیٹھے, سمجھے کہ ان کا کوئی ایسا عالی مقام ہے جہاں تک میرے کش کی نظر نہیں پہنچتی. تو کش بھی ایسی چیز ہے جیسے نظر, دوربین جیسے, جیسے آپ تو عام نظر سے دیکھتے ہیں, وہ دوربین لگا کے دیکھتا ہے, ایسی ایک قوت ہے. تو کہا کہ حضرت آپ کا مقام تو اتنا عالی ہے کہ مجھ کو تو نظر نہیں آیا, آپ ہی فرما دیجیے آپ کس مقام پر ہیں. تو پسینے چھوٹ گئے, میں اور میرا مقام, پسینے چھوٹ گئے. حضرت اب تو میرا بھانڈا پھوٹے گا, اور اب میرا بھانڈا پھوٹے گا, راز افشا ہو جائے گا, اور ہر جگہ ذلت و رسوائی ہوگی, اب میں کیا کروں. بس اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دلی دل میں توبہ کی, اللہ اب تک جو میں نے کیا
میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, یہ کام بھی چھوڑ دوں گا, کتنے لوگوں کے ڈاکے ڈالے ہیں سب کے پیسے لوٹاؤں گا, اور جتنے لوگوں کے پیسے میں نے دیے وہ ڈالو, اور میں ساری بدنظری سے بھی توبہ کرتا ہوں, یہ عورتیں آتی ان کو دیکھتا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں, یہ کام بھی چھوڑ, سب کچھ چھوڑ دوں گا, یا اللہ بس میری رسوائی بڑی بے رسوائی ہو جائے گی, آپ خدا کے آپ معاف فرما دیجیے, ابھی دلی دل میں کر رہا ہے, پسینے چھوٹ گئے سر سے پیر تک, سب کے پسینے چھوٹ گئے. بعد اتنی دیر میں انہوں نے سوچا کہ یہ بزرگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر سے مراقبہ کیا تو دیکھا جی کو بہت ہی عالی مقام پہ نظر آئے, تھوڑے پیر چھوڑے بھائی حضرت گستاخی ہو گئے آپ سے, آپ کا مقام پوچھ رہے ہیں, تو حضرت یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے توبہ ایسی چیز ہے, توبہ سے آنند فانند کہاں سے کہاں پہنچ جائے, جیسے گناہ سے آنند فانند سرن چل بھی ہو جائے, یہ نہ سمجھنا کہ بزرگی کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے, ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہو گئے, فلاں ہو گئے, آپ گناہ اور کہتے ہیں گناہ بھی کریں گے, بزرگی بنا رکھیں, شادیوں میں ہر طرح کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی مخالفت کریں گے اللہ نعلان, تو دیکھیے بہت سخت وعید ہے اور ڈرنے کی بھی بات ہے. پھر سے پڑھتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے, جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی, تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرا قدم دوسرے درجے پر رکھا تو انہوں نے کہا, یعنی جبریل علیہ السلام نے, کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا, ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ جنت میں داخل کرائے, میں نے کہا آمین. یعنی جب والدین کا بڑھاپا آ جائے تو جنت حاصل کرنا آسان ہے, ان کی خدمت کر دو, ان کی جو ضروریات ان کو پورا کر دو. یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات باتیں ہیں, وہ عجیب نقل کے قابل ہیں, پھر سے دہراتا ہوں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم الشان احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں کبھی نہیں. شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے, اور یہ بات 15 شعبان یعنی شب برات کے متعلق بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. شب قدر چیز ہی ایسی ہے, اور شب قدر کی خاصیت یہ ہے کہ شب قدر آئے گی تو سفر سے گزرے گی, یہ نہیں ہو سکتا جیسے بارش ہو, جو بارش میں ہوگا سب نا سب کے اوپر پانی کی چیزیں پڑے, آپ سوئے ہوں تو بھی آپ کے اوپر سے گزرے گی, گناہ نہ کرے, شرط یہ ہے گناہ, سوئے ہوئے آدمی پہ بھی رحمت ہو جائے گی, سوئے ہوئے شخص پہ بھی رحمت ہو جائے گی, شب قدر کی خاصیت ہے, اسی لیے تو کہا گیا کہ جاگو, رحمت کی رات ہے, لیکن اگر سوئے رہ جاؤ تو بھی رحمت ہو جائے گی, گناہ نہ کرو, گناہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرمانبردار بندوں کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن بعض گناہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کی نحوست سے ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے. پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو شب قدر میں بھی کچھ نہیں ملے گا وہ کون لوگ ہیں, وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا, اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہو اور رشتہ ناتا توڑنے والا ہو, اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو, دل میں کینہ, اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. بتائیے یہ ان میں ہم مبتلا ہیں, رشتہ داروں سے تو بہت لوگوں کے تعلقات خراب ہو گئے, پھر خدا تعلق کیا ہوا ہے, تو ابھی بھی وقت ہے کہ ایک دن رہ گیا ہے اور کتنے بھی رمضان کا پہلا ہفتہ اسی میں گزار دو, کہ جتنے رشتے دار ہیں ان سب کو کسی نہ کسی طرف سے منا لو, کم سے کم سے اسے خط لکھ دو, ٹیلی فون کر دو, اگر دل میں کینہ ہے تو دل ہی دل میں ان کو معاف کر دو. کینہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی, آپ معاف کر دیں, آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کو کچھ باتیں کہہ دیتی ہیں, عورتوں میں زیادہ ہی ہوتا ہے, مردوں کو بھی ہوتا ہے, اب مرد بھی عورت نما ہو جاتا ہے, پہلے عورتوں کو کینہ ہوتا تھا, مردوں کو بھی ہوتا ہے, کینہ نہ پالو, دفتروں میں تو بہت ہوتا ہے, میں کیوں کینہ پال, اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے, تنگ کیا ہے, معاف کر دو, مسلمان ہے, اگر اس سے بچنا ہے شر سے کوئی تدبیر مناسب کر لو,
لیکن یہ نہ کرو کہ دلی دل میں کینہ رکھو, آپس میں چھٹی کرو. اور اگر رشتے دار ہیں ان سے اپنے کا تعلق ہو رہا ہے, شب قدر جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی, کسی اور امت کو ملی نہیں. اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا؟ اب دیکھیں حضرت کے الفاظ ہے, خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی مومن ہو کہ جس کے دل میں رمضان المبارک میں شب قدر میں کسی اپنے عزیز و اقارب, کسی دوست احباب یا کسی مسلمان سے کینہ و بغض ہو. اللہ نہ کرے, اور یہ بڑے خوف کی بات ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر عزیزوں سے, دوستوں سے, کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور دل میں ان سے ناراضگی کے باعث بغض اور کینہ ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت چاہتے ہو تو یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا, اور یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بغض ہے ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے, اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس سے تعلقات کی صفائی کے لیے ترکیب چاہیے تو ترکیب بھی حضرت نے بتا دی, ترکیب بزرگوں نے بتلائی, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سنیے, اعلیٰ اور اولا تو یہی ہے کہ بالمصافحہ معافی اور تلافی سے مل لیا جائے. میرے بتا دیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, رمضان مبارک آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم یقینا نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے تمہارے درمیان کوئی بھی ایسی بات ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, میں اپنی غلطی رسی نہیں کرتا, میں معافی مانگتا ہوں. چلو اب آئندہ کے لیے ہمارا دل صاف ہو, تم ہی مجھے معاف کر دو, میں نہیں تمہیں معاف. بالمصافحہ, اور اگر بالمصافحہ معافی کی ہمت نہیں پاتے تو دل کو سمجھا لیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, مجھے بھی اس کی معافی مغفرت اور رحمت کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں یا اس سے معافی مانگ لوں تو امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اگر یہ روبرو اور زبانی نہیں کہہ سکتے تو تحریراً ہی لکھ دو. اور حضرت کی شفقت الفاظ ہی بتا دی, یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بخشیشیں عام ہیں لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قید لگا دی. بھائی ہمارے اور تمہارے تعلقات میں جو ناگواریاں ہیں, جن کا ہم کو بھی قلق ہے اور تم کو بھی قلق ہوگا, یہ مہینہ ایسا ہے کہ خدا کے لیے تم ہمیں معاف کر دو, ہم تمہیں معاف کر دیں. لکھ دو, یہ ٹیلی فون تو کہہ دو, مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا ہو گئی ہوں گی اور آپ کے دل میں میری طرف سے ناگواری ہو تو للہ مجھے معاف کر دیں. تو کوئی شکیل کا بھی علاج ہو جائے گا رمضان کے آنے سے پہلے. اگر تم نے اپنی طرف سے یہ کام کر لیا اور اس شخص نے معاف نہیں کیا تو انشاءاللہ تم بری اس ذمہ ہو, ہمیں تو مل جائے گی سبق, ہمیں تو رمضان مبارک کی برکات مل جائیں گی, ہم کیوں چوکے, اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. اب فریق ثانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے, اگر اس کو بھی توفیق ہو گئی وہ بھی بری ہو جائے گا. اسی طرح اگر تم سے کوئی معافی مانگتا ہے اور تم معاف نہ کرو تو وہ بری ذمہ ہو گیا اور تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں معاف کیا. اس لیے ایسے معاملات کو ضرور صاف کر لینا چاہیے, تو جب تک یہ صاف نہیں کریں گے ہمیں نہ شب قدر کی برکات ملیں گی نہ رمضان المبارک کی برکات. یہی تیاری ہے, یہی تیاری ہے جو ہم لوگ جمع کر رہے ہیں, وہ چنے بنانے کا سامان اور پکوڑے بنانے کا سامان اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں اور پنا چیزیں جمع کر رہے ہیں. جب دیکھیے ایک ہجوم لگا ہوا ہے, اسے تو اور گناہ نہ پڑے, ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت کر لو. اصل چیزیں تو یہ کرنے کی, اصل چیز جو ہے وہ تو یہ کرنے کی. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ تجلیات کا مہینہ ہے, انوار کا مہینہ ہے, نور ہے. حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ نور کا مہینہ ہے, اس سے ظلمت دور ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا اس میں بہت کام کا مضمون, ایک واعظ ہے پرانا حضرت کا, یہیں تو حضرت نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد واعظ فرمائے ہیں رمضان کے اوپر, اور پوری ایک کتاب ہے رمضان کے رواج سے مختلف باتیں ہیں. ایک بات رمضان کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ رمضان المبارک میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق کے خلاف بھی ہماری لوگوں نے شروع کر دی. دھوکہ نہ کھائیں, غلط ہے. ہمارے حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے, کہ بزرگوں سے حاصل کرنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کا ذوق ہوتا ہے. جب تم نے اپنے شیخ کے ذوق کو چھوڑ دیا تو شیخ کو چھوڑ دیا. اب حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ کا ایک ذوق بتاتا ہوں, کیونکہ فتویٰ دینا کام نہیں ہمارا, تو علماء جانے. حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ نے متعدد مواعظ میں یہ فرمایا ہے کہ تراویح میں جو ختم قرآن ہوتا ہے اس موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں. فرمایا کہ یہ مٹھائی کا بانٹنا اس میں مفاسد ہے, اس کو ترک کرنا چاہیے. ذوق ہے مٹھائی بانٹنے کا, اول تو ثابت نہیں ہے, خیر ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ جائز ہے اسے کوئی اس کے ناجائز کا تو فتویٰ نہیں دے سکتا خوشی میں کوئی بانٹتا ہے, لیکن اسے مفاسد اتنے کہ ان مفاسد وجہ سے اس کو روکنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے لوگ اس کو کریں, غلط بات ہے. ان کا ذوق کیوں پڑھنا چاہیے حکیم الام, اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کو حکیم الامت سمجھنا کہ ذوق کرنا, اور یہ ذوق جگہ جگہ نظر آتا ہے معاشرت میں ہر جگہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کا ذوق. وقت تو کم ہے, یہ آواز بہت طویل ہے, لیکن وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں جو کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صاحبو ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. طبعی خوشی نہ ہو, عقلی خوشی ہو. طبعی خوشی ہونا ضروری نہیں ہے, روزہ رکھنا پڑے گا, بھوکے رہنا پڑے گا, پیاس بھی رکھنا پڑے گا. ہر شخص کی جسم الگ الگ ہوتا ہے, بعض لوگوں کو تو بڑا اچھا لگتا ہے اور بعض لوگوں کو یہ بھی اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, وہ تو طبعی تقاضا ہے, ہونے دیں. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ بڑی بشارت کا, بڑے بڑے کام کا مہینہ آ رہا ہے. بس اس عقل کے اوپر جو خوشی ہوگی یہی خوشی شریعت میں مطلوب ہے, اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے. تبھی خوشی کہاں سے ہوگی؟ تبھی خوشی تو نہیں ہوگی, اور عقل مندوں کو نہیں ہوتی تبھی خوشی. جتنی زیادہ عقل ہوتی ہے وہ عقل پہ چلتا ہے, اس کو تبھی خوشی شروع ہوگی. صاحبو ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ مہینہ کس قدر بابرکت ہے. ہمیں چاہیے کہ روزے کے حقوق ادا کرنے کا بہت اہتمام رکھیں. دیکھیے ایک بات فرمائی ہے کہ روزے کے بھی حقوق ہیں, اور حکیم الامت حضرت نے اس واعظ میں جو کہ بہت بڑا واعظ ہے, بتا دو تین گھنٹے کا واعظ ہے, اب وقت نہیں کہ میں کچھ مقامات بھی تھوڑے سے بھی پڑھ دوں, عجیب واعظ ہے. تو فرمایا ہے کہ روزے کے حقوق واجبہ ہیں, رمضان کے حقوق واجبہ ہیں, ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے. باقی حقوق ہیں, مستحب بھی ہیں, مستحب حقوق بھی ہیں, تو ان کو آداب کہا ہے, اور ہمیشہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں. لیکن یہ حضرت کی نظر, حضرت کا ذوق ہے, رمضان کے بھی حقوق بیان فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کے ختم تک اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے, یہ حق ہے, یہ حق واجب ہے رمضان کا. رمضان کا حق نہیں ہے اس میں گناہ نہ ہو, پہلے سے ابھی سے ارادہ کر لو, یا اللہ یہ رمضان میں میں گناہ نہیں کروں, پہلے سے ارادہ تو کرو پکا. اگر خدا نہ خاصہ گناہ ہو جائے غلطی سے, ارادہ تو تم نے کر لیا کہ گناہ نہیں ہوگا, کریں گے, ہو گیا, فوراً معافی مانگو, اسی وقت معافی مانگو, پھر وہی پاک صاف ہو جاؤ گے, پھر بڑھ جاؤ آگے. حق تعالیٰ کیا, ابھی تو میں نے قصہ بتایا کہ معافی کے بعد فوراً ہی فوراً درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. بالخصوص غیبت, بری نگاہ, حرام روزی بالکل ہی چھوڑ دیں. گو یہ گناہ ہمیشہ ہی برے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے, مگر رمضان میں بالخصوص ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے. اور ایک عبادت رمضان المبارک کی تراویح ہے. فرمایا رمضان المبارک کی یہ خاص عبادت ہے. آخر دنیا کے واسطے بھی تو کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں, صرف ایک گھنٹے کا کام ہے, پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سلام پھیرتے رہتے ہیں, اور ہر دو چار دقت کے بعد آرام کے لیے وقفہ بھی ملتا رہتا ہے چار دقت کے بعد. لیکن امام کے ساتھ فوراً نماز میں شامل ہو جانا چاہیے, یہ نہیں کہ جب امام رکوع میں جانے لگا تب شریک ہوئے. یہ حرکتیں بچے بہت کرتے ہیں, خیر بچے ہیں چھوٹے سے, بڑے بھی کرنے لگتے ہیں. غرض اس ماہ مبارک میں نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. پھر سمجھ لیں یہ رغبت عقلی ہے, یہ نہ دھوکے میں آنا کہ تبھی تو ہمیں رغبت ہی نہیں پیدا ہوئی, ہمارے دل میں تو غلغلہ ہی نہیں پیدا ہوتا, ہمارے دل میں تو شوق ہی نہیں پیدا ہوتا. ارے تو وہ تو دل تو نفس تو یہی چاہے گا, نفس تو یہی چاہے گا, نفس کو تو اگر آپ نفس کی اور طبیعت کی خواہش پہ جائیں گے تو وہ تو چاہے گا کہ ہم پڑے رہیں, دو چار آدمی پیر دبائیں, تیل لگائیں, اللہ کے چمچے سے منہ میں کھانا ڈالا کریں, طرح طرح کی میٹھی میٹھی چیزیں ملتی رہیں, اور اسی طرح سے زندگی گزر جائے. نفس تو یہ چاہے گا, یہ تو ہر ایک کا نفس چاہے گا, اس سے کوئی مطلب ہمیں نہیں. نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس تو چاہے گا. خود روزے میں روزہ ہے آپ کا اور لذیذ چیز سامنے آ گئی, دل تو دل چاہے گا, بڑوں بڑوں کا دل چاہے گا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ عقل کہہ رہی نہیں ابھی روزہ اس تک وقت نہیں ہوتا, نہیں کھائیں گے, بس یہ مجھے عقل. جہاں یہ کہہ رہے ہیں اس مبارک مہینے میں نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے, عقل کہہ رہی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا بابرکت مہینہ ہے, تو عقل تو کہے گی ہاں بھائی کرو, بس یہی کافی. اور جتنے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ اجمالاً حقوق ہیں رمضان المبارک سے, باقی تفصیل اس واعظ میں آئی. باقی تفصیل جو ہے اس واعظ میں ہے, اور واعظ میں بھی آپ بعض ایک آدھ کچھ مضمون پڑھی تو اس کا بڑی عجیب واعظ. فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ نور کا مہینہ ہے, اس میں نور حاصل ہوتا ہے. اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ سب معاشی سے احتراز لازم ہے, یہ حق ہے رمضان کا, تو معصیت کو چھوڑنا ہے. دوسرا مقدمہ یہ فرمایا ہے کہ معصیت ایک ظلمت ہے, معصیت اپنی ذات کے سبب سے ظلمت ہے, تاریکی ہے, اور حدیث شریف سے اس کی تائید ہوتی ہے. یعنی معصیت کے ان آثار سے جو بیان کیے ہیں, جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آثار کا نے فرمایا ہے, ان آثار کا حاصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے قلب کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے. سردار دو عالم کا ارشاد ہے کبھی اس کے خلاف ہوگا تو سیاہ دھبا پیدا ہو جائے گا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس دھبے کو صاف کر دیتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر عوض کرتا ہے اس گناہ کی طرف اور اس پر اصرار کرتا ہے, تو وہ دھبا پھیلتا ہے, پھر پھیلتے پھیلتے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ محیط ہو جاتا ہے طالب قلب کو. پھر اس کی شہادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یعنی یہ جو عمل کرتے ہیں ہم گناہ کے, ان کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. زنگ فرمایا کہ ہر گناہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے, اور دل اس زنگ سے ذلیل اور بے وقت ہو جاتا ہے, اور جب دل کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے تو نفس سے ذلیل کی پریشانی اور حیرانی بڑھ جاتی ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی اپنے قلب کی طرف رجوع کرے تو فقط یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس لیے بے شک سچ ہے, بلکہ خود بھی مشاہدہ کر لی. اول تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بعد ہم کو مشاہدہ کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دے دینا ہمارے لیے مشاہدے سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن تائید کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ اگر ذرا بھی وسوسہ ہو تو خود مشاہدہ کر لیجئے, اور اپنے قلب کی طرف رجوع کر کے اور اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ گناہ صادر ہونے کے بعد قلب میں ظلمت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کچھ دن گناہ چھوڑ کے دیکھو, پھر تم کو نور لگا, اب گناہ کرو ہو جائے, دیکھو کیسے ظلمت محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس کا اسی لیے حق ہے, رمضان المبارک تو انوار تجلیات کا ہے, یہاں کہاں ظلمت پھیلا رہے ہو. ہر قسم کے گناہ کو چھوڑے. اور عرض کر رہا تھا شروع میں عرض کیا وہ بات رہ گئی کہ دیکھیں چار گناہ ہیں قلب کے جو سب سے بڑے ہیں, پہلا تو شرک ہے, اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا, اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو جانا. یہ قلب کے بہت بڑے گناہ ہیں. اور دوسرے نمبر کا جواب بتاتا ہوں, لیکن اس کو ان سے بھی اوپر رکھا گیا ہے پھر اس میں, کہ کسی بھی گناہ, کوئی گناہ ایسا ہے جس کا ہمارا چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو, یہ قلب کا گناہ ہے. ارادہ کا نہ ہونا چھوڑنے کا, گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ نہ ہونا, یہ شرک کے بعد قلب کا سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا. اور لکھا ہے کہ یہ چاہے چھوٹا سا گناہ, چنانچہ ارادہ قلب میں کرو کہ یا اللہ میں تمام گناہوں کو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کیا ہم جبریل علیہ السلام کی بدعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر آمین کے مورد بننا چاہتے ہیں, یا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ بس توبہ کر لیں. رمضان مبارک آیا, آج توبہ کی مشق کرو, کل توبہ کی مشق کریں, کتنی کریں اتنی کریں کہ رمضان مبارک میں ایک دم صاف ستھرے ہو کر داخل ہو جائیں, کیا مشکل ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ترک کر سکتے ہو ترک کر دو, کس نے روکا ہے؟ ہم کسی کے غلام تھوڑا ہیں. ہمارے حضرت بابر اعظم محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کے لیے تیاری کرنا چاہ رہے تھے مغرب کی, تو ایک اپنے آواز دی سلیمان جو لڑکا تھا, سلیمان وضو کے لیے پانی لا لو اٹھا لو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو بہت وقت باقی, بس بڑے پرجوش اندر حضرت جو جلالی تھے, سنایا کہ بہت باقی ہے, کہ ہم غلام ہیں, کہ ہم غلام ہیں, ہم ابھی وضو کرتے ہیں, ہم کسی کے غلام ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, سچا ہم کسی کے غلام ہیں. عجیب بات ہے, کسی کے سامنے جھکنے سے تو آ رہا تھی اور مخلوق کے لیے گناہ کر رہا ہے. ارے اسی مخلوق کے سامنے تمہاری کوئی بےزتی ہو جائے تو گوارا نہیں تم کو, اور اس مخلوق سے اتنے دب گئے اس کے لیے گناہ اس کے سامنے, ایسے تو تم دبتے نہیں ہو, ایسے تو مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہو, اور ایسے اتنا دب گئے کہ مخلوق کی خاطر گناہ کر رہے ہو. اکثر گناہ ہمارے جو ہیں وہ تو مخلوق کی خاطر ہے. مخلوق کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ ملا کہے گا, وہ فلاں کہے گا, وہ فلاں کہے گی, یہی تماشا بچا ہوا. تو ابھی تو بڑے سرما اور بہادر بن رہے تھے آپ, کسی سے دبکے نہیں دیں گے, کسی سے نچلے نہیں ہوں گے, اور گناہ کیے جا رہے ہیں مخلوق کی وجہ سے. ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, اور ایک کفار و نصارہ کا طریقہ ہے, اور جو ہم نے محض ان کے لیے اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں ملا نہ کہیں, لوگ ہمیں دفع ہنوسی نہ کہیں. تو اس سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں, بے حیائی پھیل رہی ہے, عورتیں پردہ نہیں کرتی, حالانکہ پردہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں, لیکن اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ ملا نہیں کہنا. چکھنے سے اوپر پیجامہ سخت وعید آئی ہے, چکھنے سے نیچے کیا حرج ہے. اور بالخصوص سعودی عرب میں تو بہت لوگوں کے ایک سے ایک بڑے بڑے افسر, بڑے بڑے مدیر, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے چکھنے سے اوپر پیجامہ ہوتے ہیں. کیا چیز ہے, مرض ہو گیا, مرض حب جا کا مرض کہلاتا ہے. اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوٹتا, اتنا بڑا مرض ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے. علاج یہی ہے کہ اس وقت تو وقت نہیں ہے, ابھی بھی وقت ہے, کسی کو پکڑ کے انہوں نے علاج پوچھا, چھوڑ دو سارے گناہ, اور لایانی کلام چھوڑ دینا چاہیے. یہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو سب چھوڑ دینا چاہیے, اور لایانی کلام سے اگر اجتناب ہوگا بہت کچھ بچت ہو جائے گی, اور ملنا جلنا بھی کم کر دینا چاہیے. کیونکہ رمضان المبارک کی خاصیت یہ ہے کہ اسے ملنا جلنا, دیکھو رشتے داری کے حقوق رمضان المبارک کے لیے نہیں. ہاں کوئی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اور بات ہے, یہ ملنا جلنا رمضان المبارک کا نہیں ہے. رمضان المبارک تو دین کے لیے ہے. ہاں جب عید آ جائے دیکھو, عید کے روز حقوق ہے, جو رشتے داروں سے ملو, داروں کے حقوق سے زیادہ اہمیت ادا کرو. اختلاط کو بالکل کم کر لیں, بولنے کو کم کر لیں, ہاں کھانے پینے کو کم نہ کریں. اگر آپ نے افطار میں خوب اچھی چیزیں, بہترین چیزیں پیٹ بھر کے کھائیں, روزے پہ کوئی حرج نہیں, نہ روزے کی برکات پہ کوئی فرق پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. ہاں اتنا نہ کھا لیا جائے کہ کثر ہو جائے, اتنا کھا لیں گے افطار کے وقت تو بہتر آپ ہی نقصان ہے, تراویح میں مشکل ہوگی. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اسی بات میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ افطار کے وقت پانی بہت پی جانے سے مشکل ہوتی ہے تراویح وغیرہ, افطار کے وقت پانی بھی پینا چاہیے تھوڑا بہت, گلاس ٹو گلاس بعد میں مشکل ہو جائے, تراوی کے بعد پی لو, جتنا پینا تھوڑا قابو میں رکھو تو آسانی ہو جائے گی, تمہیں تراوی میں بھی آسانی ہو جائے گی, تو عبادات میں بھی آسانی ہو جائے گی. جو آپ کی جنت ہے تو آپ کی خطا پر لا الہ الا اللہ, یا رحم الرحیم, یا رحم الرحیم, یا حنان, یا منان, یا حی, یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے ہیں, اور بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. يا الله رمضان المبارك کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ کے سامنے, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہر طرح سے آلودہ ہیں, یا اللہ ہماری آنکھیں ناپاک ہیں, دل ناپاک, ہاتھ پیر ہر چیز ہماری ناپاک, گناہ, یا اللہ توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم بخش دیجیے, معاف فرما دیجیے, اب تک جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ سب معاف فرما دیجیے, آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ گناہوں کے وبال سے ہم کو بھی بچا لیجیے, ہمارے متعلقین کو بھی بچا لیجیے. یا اللہ گناہوں کا وبال ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, یا اللہ معاف کر دیجیے, بچا لیجیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله آپ کریم ہیں, کرم الاکرمین ہیں, بڑے دینے والے مہربان ہیں. یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, یا اللہ آپ ہمارے لیے مغفرت کاملہ کا مہینہ بنا دیں, یا اللہ مغفرت کاملہ کا مہینہ بنا دیں. یا اللہ, یا اللہ اس جبیر علیہ السلام کی بد دعا سے بچا دیں, یا اللہ, یا اللہ بچا دیں. یا اللہ یہ مہینہ ایسا نہ گزر جائے کہ ہماری مغفرت نہ ہو جائے. یا اللہ مہینہ, یا اللہ کامل مغفرت, یا اللہ آپ سے ہم کامل مغفرت مانگتے ہیں. یا اللہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ کامل مغفرت عطا کرتے ہیں, یا اللہ کامل مغفرت. یا اللہ ہم لوگ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، یہ سنتوں کی پابندی نصیب فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں ادا فرما، یا اللہ آپ ایسے رکھے گا، یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے رکھے گا، ہم کو ہمارے تمام متعلق، یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے، تمام روزے خیریت کے ساتھ، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں گے، رمضان تک پہنچا دیں گے، یا اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیں گے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، پورا رمضان خیریت سے عافیت کے ساتھ گزار دیجیے، یا اللہ اپنی رضا جوئی میں گزار دیجیے، یا اللہ اپنی رضا جوئی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم کو ہمارے تمام متعلق ان کو اپنی حفاظت سے ہر قسم کے شر سے بچائے، یا اللہ یہ جو بچے ہیں ہمارے جہاں بھی ہیں جس عمر میں بھی ہیں جن میں، یا اللہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کی حفاظت فرمائے، سب کو بخش، سب کو دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائی، سب کو امتحانوں میں خوب اچھے نمبر سے کامیابی عطا فرمائی، یا اللہ سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائی، بری صحبت سے بچائے رکھے، یا اللہ جن ہمارے دوستوں کو یا اللہ اولاد کی تمنا ہے، یا اللہ آپ کریم ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ ان کو اپنی رحمت سے صالح اور نیک خوبصورت صحت مند تندرست ذہین لڑکے عطا فرمائیے، یا کریم عطا فرمائیے، یا اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ آپ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، یا اللہ جو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے اس کو تو آپ ضرور دے دیتے ہیں، یا اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے سب حاجات کی مثلا تمام اٹکن و پریشانی ہمارے کاموں کی دور فرمائیے، یا اللہ تمام ہماری جائز تمنائیں آرزوئیں سب پوری فرما دیں، آپ عظیم و قدیم ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں آرزوئیں ہیں، یا اللہ سب پوری فرمائیں، سب پوری فرمائیں، بادشاہوں کے بادشاہ آپ کے دربار سے کوئی محروم نہیں رہتا، یا اللہ رحم فرمائیے، سب عطا فرمائیے، ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی تمام متعلقین کو بھی، یا اللہ عطا فرمائیے، خوب عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبولین میں بنا دیجیے، یا اللہ اپنا ولی بنا دیجیے، یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں بنا دیجیے، یا اللہ ہم اپنی ملاقات کا شوق اپنی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین.